الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد ہم یہ بات سوچ رہے تھے کہ خواجہ صاحب جیسے فاضل آدمی اور لگالہ نے جو کام سے لیا اور لے رہا ہے تعلیم کا تدریس کا یہ جو آپ حضرات تشریف فرما ہیں کیا بیان کریں پھر حضرت قاری صاحب نے جو آیت کریمہ پڑھی اس سے اللہ تعالیٰ کا فضل یہ ہوا کہ ہمیں موضوع مل گیا اور اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور جو ان کے صحیح معنی میں جانشین ہیں وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب سفر کیا حرمین شریفین کا تو وہاں جو کچھ بھی ان کے ساتھ پیش آیا وہ بعض چیزیں ایسی ہیں جو عام عوام کی سطح سے بہت بلند و بالا ہیں لیکن حضرت نے جو کچھ مشاہدات وہاں کیے ان کو ایک کتاب میں جمع کر دیا اور اس کا نام ہے فیوز الحرمین 31 سال کی عمر کی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور اس بھرپور جوانی اور شباب میں جو کچھ انہوں نے وہاں دیکھا اور محسوس کیا اسے لکھا اور اس کتاب میں ایک جگہ اس بات پر بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کون ہیں اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جن لوگوں نے لوگوں تک پہنچایا وہ ان کے خلفاء اب وہ خلفاء پھر انہوں نے فرمایا کہ دو طرح کے ہیں ایک تو وہ ہے جنہوں نے علم کو لوگوں تک پہنچایا اور ایک وہ ہیں جنہوں نے تزکیہ سلوک اور احسان پر کام کیا اور اس فکر کو عام کیا تو دونوں وہ چیز پہنچاتے رہے جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر اور باطن پر نازل فرمائی تھی اور آیت کریمہ میں بھی یہی بات آئی کہ انبیاء علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے اور جب پیغام پہنچتا ہے تو سننے والے تمام لوگ یکساں ذہنی صلاحیت کے مالک نہیں ہوا کرتے بات ایک ہی ہوتی ہے بات چھوٹی سی ہوتی ہے وہ ایک عام آدمی سے کہیے تو وہ آدمی ایک اور مطلب اس کا نکالے گا وہی بات آپ جا کر کسی وکیل سے کہیں تو وکیل آپ کو بتاتا ہے کہ اس فکرے سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے یہ مطلب بھی نکلتا ہے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے اس لیے قانون کا لکھنا اور قانون کا مرتب کرنا یہ دنیا میں مشکل ترین عبارات میں سے ایک عبارت آرائی ہے کہ قانون کون لکھے کیونکہ اس کے ایک ایک لفظ کی زد جا کر کہاں پڑتی ہے یہ وہی شخص سوچتا ہے جس کو اللہ نے ظاہر کے علاوہ باطن کے نور سے بھی منور فرمایا ہوتا اور وہ باطن کا جو نور ہے وہ دو چیزوں کے جمع کرنے سے آتا ہے ایک تو کثرت سے اللہ کی یاد اور اللہ کا ذکر کیونکہ جب یہ چھوڑ دے تو تباہی ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار ہے اپنی مخلوق سے اللہ کو اتنی محبت ہے انسانوں سے کہ جو ساری زندگی شرک کرتے رہے کفر کرتے رہے کفر کی دعائی دیتے رہے لوگوں کو اللہ کے علاوہ غیروں کے در پر جا کے سجدے کراتے رہے عبادتیں کرواتے رہے اور یہ کافر جو ساری زندگی خدا کی دشمنی کرتا رہا قیامت میں اس کو بھی بلائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم شیاطین اور جنات سے کہیں گے کہ اَأَنتُمْ وَضَلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کر دیا عبادی فرمایا ان کو بھی جن کی موت کفر پہ واقع ہو گئی یہ جائے نسبتی جو ہے کہ میرے بندے ان کافروں سے بھی اپنی بندگی کے شرف کو نہیں ہٹایا محبت ایسی اور وہ کہیں گے کہ ما کان ینبغی لنا اے رب اے پروردگار ہماری مجال نہیں تھی کہ یہ کام کرتے اصل مصیبت یہ ہوئی کہ تو نے انہیں جو دنیا آزمانے کو برتنے کو دی تھی ولیکن متعتہم وآباءہم اور ان کے باپ دادا کو یہ اس دنیا کی رنگینی میں کھو گئے حتی نسو ذکر یہاں تک کہ اللہ تیری یاد بھول گئے وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا اور یہ قوم تھی تباہ ہونے والی تو جب اللہ کی یاد کو بھول جائے تو باطن تاریک ہو جاتا ہے اور دوسری چیز جو باطن میں نور کو پیدا کرتی ہے وہ اہل اللہ کی صحبت ہے یہ دو چیزیں جمع ہوں کثرت ذکر اور صحبت مشائخ تو باطن میں نور آتا اور یہ نور انسان کو سمجھاتا ہے کہ اللہ نے کیا کہا ہے اور یہ نور بتاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے میں کیا بات کہی ہے وہ پیغام رسالت کا آپ تک پہنچا مجھ تک پہنچا جتنا جس کے اندر نور تھا اس نے اس کی روشنی میں اتنے ہی عالی مطالب اس سے ثابت کیے یہ وہ چیز ہے جو پہنچاتے ہیں انبیاء علیہ السلام اور لوگوں کو اللہ کی راہ دکھاتے دیکھو اس کی ایک مثال دیں ایک آدمی آیا بچہ آیا اور ابن ماجہ کی روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھجوریں رکھی ہوئی تھیں اور لوگ کھجوریں کھا رہے تھے اس نے دو دو کھجوریں اٹھا کر کھانی شروع کی ہر آدمی ایک کھجور کھا رہا ہے اس نے دو کھجوریں کھائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کھجور ایک کھاؤ اس نے ایک کھانی شروع کر دی یہ حدیث سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تک پہنچی ہوگی روز کا معمول تھا نا کھجوریں روز ہی کھاتے تھے معاشرتی حکم تھا اور ہزاروں تابعین تک پہنچی ہوگی اور جتنے بھی محدثین ہیں ان تک کم و بیش یہ روایت پہنچی ہوگی کوئی رہ گیا ہوگا تو الگ بات ورنہ ایسی حدیث ہے جو سب کو ہی تقریباً پتا ہوگی اور محدثین نے اس حدیث کو لے جا کر لکھا کہاں کھانے کے باب میں ابن ماجہ میں دیکھ لو اور جگہ پہ کھانے کے باب میں یہ حدیث مل جائے گی اس لیے کہ محدثین یہی سمجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک بچے کو ایک کھجور کھانے کا حکم دیا یہ حدیث آج آپ تک بھی پہنچی اب بھلا تم بتاؤ کہ اس سے کیا ثابت کرنا ہے سوائے اس کے کہ آدمی ایک وقت میں ایک کھجور کھائے لوگ جو کھا رہے ہیں دو دو تو ٹھیک نہیں حدیث میں آیا ہے کہ ایک کھجور ایک وقت میں کھاؤ محدثین اسے کھانے کے باب ملاتے ہیں اس لیے صحیح بخاری کے آغاز میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ میری تعلیمات اور ہدایت جو نازل ہوئی ہے اللہ کی جانب سے اس کی مثال دو طرح سے ارشاد فرمائی ہیں تو زیادہ باتیں مگر ان میں سے دو آپ کے سامنے رکھتے ہیں فرمایا کہ ایک تو وہ ایسے ہے جیسے بارش ہوئی اور بارش کو زمین نے جذب کیا اور سیرابی ہوئی اور کھیت لگے اور فصلیں ہوئیں تو اس اترنے والے پانی کا اصل نفع سامنے آیا یہ ہے مثال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ ایسے تھے کہ جو بارش بھی نازل ہوئی جو اللہ کی رحمت نازل ہوئی اس زمین نے جذب تو نہیں کیا لیکن سمیٹ لیا اس سارے پانی کا ذخیرہ ہو گیا اب انسان جانور ڈھور ڈنگر جو بھی آئے اس سے فائدہ اٹھائے بڑے قابل عزت اور قابل احترام ہیں محدثین بڑا کام کیا بھائی انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جمع کیا درود شریف پڑھتے تھے ہزاروں مرتبہ لکھتے تھے یہ سب عزت اور شرف کی چیزیں تھیں مگر وہ جو زمین تھی مجتہدین اور ائمہ کے مقابلے میں انہوں نے اس پانی کو جمع کر دیا تاکہ امت آ کے اس سے سیراب ہو مسلمان کافر کوئی بھی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھنا چاہے تو سمجھے اور مجتہدین وہ تو اتنے بڑے درجے کا آدمی ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد کو سنتا ہے اس کے دماغ اس کے دل کی زمین اسے جذب کرتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ فتویٰ دیتا ہے یہ ہے پھل یہ ہے بہار یہ ہے برگوبار جو مجتہد کا دل سامنے لاتا ہے اس لیے کہ اس دل میں اللہ کا نور ہوتا ہے اللہ کے ذکر کی کثرت کی وجہ سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی صحبت کی وجہ سے اس لیے جو لوگ محدثین میں فقہ کو تلاش کرتے ہیں کہ یہ اتنے بڑے فقیہ اتنے بڑے فقیہ ہم ادب اور احترام سے اس اساتذہ کی چپ رہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہوگا ہماری عقل اتنی نہیں مگر ہم کہتے ہیں کہ اس کا فقہ سے کیا تعلق ہے اجتہادی امور سے کیا تعلق ہے بھئی اس نے تو ایک چیز جمع کر دی پیش کر دی اس نے کہا یہ ساری جتنی جڑی بوٹیاں ہیں میں نے رکھ دی ہیں اب تم دوائی اس سے بناؤ مریضوں کو دو کچھ کرو میرا یہ تھوڑا احسان ہے کہ میں نے جمع کر دی اب تم کہتے ہو کہ میں اس میں سے استنباط بھی کروں نکالوں بھی چیزوں کو اس کو چھانوں پھٹکوں دوا تیار کروں میرے بس کی بات نہیں تو محدثین اس حدیث کو لائے ہیں کھجور والی حدیث کو کھانے کے باب میں فرق دیکھو کتنا ہے مجتہد کے دماغ میں اور محدث کے دماغ میں کہ وہ لے گئے کھانے میں یہی حدیث جب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ہاں گئی تو امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اچھا بھئی یہ بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیوں فرمایا کہ دو کھجوریں نہ کھاؤ کیوں منع کیا محدثین تو رک گئے انہوں نے کہا جی بس یہ فرمایا ہمیں نہیں بیر کام کرو ایک ایک کھجور کھایا کرو جو الفاظ ہیں انہی الفاظ کے مطابق اور الفاظ پرستی اور محض الفاظ پہ آ کے رک جانا اور اس سے استنباط کا کام نہ لینا یہ کبھی کبھی ڈانٹ پڑ جایا کرتی ہے اس کی مثال بعد میں عرض کر یہ حدیث پہنچی امام صاحب رحمت اللہ تک حضرت نے فرمایا شاگردوں سے یہ بتاؤ کہ آخر منع کیوں کیا ہے اور پھر امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا دماغ تھا انہوں نے کہا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی آ رہے تھے سب کا حق بنتا تھا کھجوروں پہ اور ایک آدمی اس مشترکہ حق سے اس کامن رائٹ سے جو سب کا حق تھا اس مشترکہ حق سے اپنا حق دگنا وصول کرنے لگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور اصول قاعدہ ضابطہ یہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ جہاں سب مسلمانوں کا حق بنتا ہو وہاں کسی آدمی کو عام مسلمانوں سے دگنا حق وصول کرنے کا اختیار نہیں یہ ہے مجتہد کا دماغ گاڑی کی پارکنگ کرنی ہے محلے میں 10 گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ تھی 10 آدمی آئیں 10 گاڑی کھڑی کریں ہر ایک کا حق برابر ہے اب ایک آدمی جا کر ایسے گاڑی کھڑی کر دے کہ 2 گاڑیوں کا حق مار لے 3 گاڑیوں کا حق مار لے ایسی آڑی تچھی لگا دے تو اسے کہیں گے کہ بھائی یہ گناہ کا کام ہے اس لیے کہ مشترکہ حق تھا سب مسلمانوں کا محلے والوں کا یہاں تم نے اپنی گاڑی غلط پارک کر کے 1-2 آدمیوں کا حق مار دیا یہ اللہ کے یہاں پرسش ہو جائے گی وہ کہتا ہے کہاں حدیث میں آیا ہے آپ کہتے ہیں وہ کھجوروں والی حدیث میں وہ کہتا ہے اس سے کھانے کا حکم ہے آپ کہتے ہیں نہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھو مجتہد کا دماغ اس بات کو کیسے سمجھتا ہے دیکھا آپ نے یہ ہے فرق
کہ رسالت کا پیغام پہنچتا ہے ہر ایک تک لیکن اس کی مثال مختلف ہو گئی جیسے بخاری شریف کے حوالے سے عرض کیا اس کی وضاحت میں ایک اور مثال دیکھ لو دعوت پہ گئے فائر صاحب نے ناشتے پہ بلایا ہے ہوگا ٹھیک ہے
ارے ناشتے کا بہت
اچھا دعوت پہ بلایا شادی پہ بلا لیا بیاہ ولیمے پہ بلایا اب وہ جو کھانا پڑا ہے اس کھانے پہ سب مسلمانوں کا حق ہے اب یہ کرتا یہ ہے کہ جلدی سے گئے اور اس میں جتنی اچھی بوٹیاں تھیں اپنی پلیٹ میں ڈال لی جو سالن تھا خود اتار لیا بغیر یہ سوچے ہوئے کہ اس ڈش پہ کم سے کم بھی 10 آدمیوں کا حق ہے میں نے اپنا حق وصول کرنا ہے باقی کسی کا نہیں لینا اب اس نے اس کا خیال نہیں کیا اور اپنے حق سے دگنا حق وصول کر لیا تو یہ اس کا کھانا مکروہ ہو گیا ناپسندیدہ ہو گیا شریعت کی نظر میں کیونکہ حق سب کا بنتا تھا اس نے اپنا بھی حق وصول کیا اور ایک دو کا اور بھی حق مار لیا شریعت نے سکھا دیا کہ نہ بھئی ایک ہی کھجور کھانی ہے دو نے یہ ہے مجتہد کا دماغ اس طرح سے وہ اجتہاد کرتے ہیں اور ظاہر کے الفاظ میں کبھی کبھی آدمی پھنس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی لفظ تو یہ لکھا ہے ارے بھی اس لفظ سے آگے بھی چلو اس کے معانی ہیں مطالب ہیں اس لفظ کی زد جا کر کہاں کہاں پڑتی ہے یہ بھی تو سوچو فکرہ ایک ہی ہے مسئلہ آتا ہے مفتی کے پاس اور مفتی یہ لکھتا ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ آدمی اس کا باپ ہے بس اس کا کہا کہ یہ اس کا باپ ہے اس کا مطلب کیا نکلا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عورت اس بات کی مدعیہ ہے کہ یہ اس کی ماں ہے تو اس کا اس سے نکاح کا باضابطہ تعلق ہے وہ اس کی بیوی قرار پائی جب آپ نے کہا یہ اس کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں میں سے جو بھی مر جائے گا ایک دوسرے کا وارث قرار پائے گا جب آپ نے کہا کہ یہ اس کا بیٹا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو ہونے کی وجہ سے ابوت کے جتنے حقوق اور ولدیت کے جتنے حقوق و فرائض ہیں دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہو جائیں گے اب کہے کہ جی میں نے تو نہیں کچھ کہا میں نے تو صرف یہ کہا کہ باپ ہے تو بھئی جو تم نے باپ کہا تو سارے حق مان لیے سارے فرائض مان لیے تو مجھے تک اس آدمی جب وہ غور کرتا ہے اس طریقے سے تو اس کا دماغ اس طرف کو چلتا ہے جو اس کو اللہ نے نور دیا ہوا ہوتا ہے اور اس نور کی وجہ سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ایسے نکال لیتا ہے جیسے آپ دودھ سے مکھن کو نکال لیتے ہیں وہ کہتا ہے کہ یہ ہے جوہر یہ ہے اصل اور اس حدیث کا اصل مطلب یہ ایک اور مثال دیکھو اس کی بلکہ وہ بات جو ابھی آپ سے عرض کی تھی کہ اگر مجتہد قیاس نہ کرے اور اللہ نے جو دماغی صلاحیتیں اسے دی ہیں وہ ان کا استعمال نہ کرے تو اللہ کے ہاں سے ڈانٹ پڑ جائے اب دیکھو یہ جو مثال ہم آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ محدثین کا دماغ اور مجتہدین کا دماغ فرق کتنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے دروازہ بند کر دیا بیٹھ کے تشریف فرما ہوئے اور لوہے کی ایک سلائی سے اپنی کمر مبارک کو کھجلانے لگے اور سامنے جو نگاہ پڑی تو جو جھری تھی نا دروازے کی درد اس से कोई आदमी अंदर देख रहा था आंख लगा के जाहिर है कि यह हरकत नापसंदीदा थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और हदीस में आया है कि वो जो सिलाई थी वो उस झरी में डाल दी और फिर उसके बाद बाहर तशरीफ लाए और ऐसा गुस्सा था कि फरमाया यह हरकत किसने की है और अगर यह सिलाई उसकी आंख में लग जाती तो उसकी आंख मैं फोड़ देता तुम्हें समझ नहीं आती ये घरों में अंदर आना इसको अल्लाह ने कहा है कि इजाजत लेकर अंदर आया करो आखिर खुदा ने क्यों कहा तुम्हें समझ नहीं आती अब देखो भाई खुद सोचो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम तर शर्फ इज्जत अजमत खत्म नबूवत के साथ साथ वो जो आदमी अंदर देख रहा था मुज्तहिद कहता है कि उसका क्या कसूर है एक आदमी कहता है कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी सजा देने लगे कि उसकी आंख फोड़ दें उसका कसूर क्या है क्या उसे कहीं ये साबित होता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना किसी को किया हो कि दर्जों से ना झांका करो कहीं साबित नहीं देहाती आदमी पता है नहीं उसे तहजीब का हुक्म उस तक पहुंचा नहीं किसी ने मना नहीं किया तो जब मना नहीं किया गया था उसे हुक्म उस तक पहुंचा नहीं है तो उसका कसूर आकर क्या है और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर जाकर तशरीफ ले गए और इरशाद फरमाया कि अगर नहीं आती घरों में दाखिले के लिए आखिर इजाजत क्यों होती है तो भाई वो आपके घर में तो दाखिल ही नहीं हुआ ये तो आप उससे इरशाद फरमाइए जो घर में दाखिल हुआ तो घर में दाखिल ही नहीं हुआ वो तो बाहर खड़ा है और सिर्फ दर से झांक रहा है अब आया मुज्तहिद का दिमाग ये हदीस देख लेना ये जितने मुहद्दिसीन हैं कभी भी इसको किसी और बाब में नकल नहीं करेंगे मुहद्दिसीन इसे हमेशा इसे लाएंगे कि घरों में इजाजत से दाखला जैसे उस हदीस को लाएंगे हमेशा खजूरों के बाब में खान के बाब में कभी भी मुश्तरिका हुकूक के बाब में मुहद्दिसीन जिक्र नहीं करते इसलिए कि उनकी ज़हनी सतह और परवाज इतनी नहीं होती जितनी मुज्तहिद की होती है अगर उनकी भी ज़हनी सतह और परवाज इतनी हो जाए तो फिर मुज्तहिद ने क्या किया मुहद्दिसीन से लाएंगे हमेशा कि घरों में इजाजत से दाखिल हुआ करो यह हदीस नकल कर देंगे अबू दाऊद में मिल जाएगी और भी बड़े हवाले हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी दाखिल नहीं हुआ और उसे हुक्म भी नहीं पहुंचा और जाकर बाहर तशरीफ फरमा अंदर से तशरीफ ले गए बाहर और जाकर इरशाद हुआ कि लोगों आखिर इजाजत क्यों होती है घरों की अब यह हदीस जब मुज्तहिद तक पहुंची उसने कहा अच्छा इसका मतलब यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीजों को जोड़ दिया बताया कि घर में इजाजत लेना दरवाजा किसी का ना खोलना यह इसी वजह से हुआ करता है कि अंदर वाले अपने प्राइवेट हालात में निजी हालात में निगरानी पड़नी चाहिए और इसने उसी मकसद को हासिल करने के लिए कि अंदर क्या हो रहा है दरवाजा तो नहीं खोला अलबत्ता उस दर्द का इस्तेमाल कर लिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांट भी पिलाई और फरमाया आंख इसकी फोड़ दें अकल नहीं आती कि आखिर दरवाजा और दर्द दोनों से मकसद तो एक ही हासिल होता है ना तो उसने अपनी अकल से काम नहीं लिया कि अल्लाह ने मना किया किसी का घर का दरवाजा जब तक वो खुद ना खोले तुम अंदर मत जाना इसमें अकल से काम लेता जो गर्ज इधर है वही गर्ज इधर भी है जो मकसद इधर है वही मकसद इधर भी है तो इसने गौर क्यों नहीं किया बस ये है बात मुज्तहिदीन इसी तरह अगर हदीस पर गौर न करें और वो ये फतवे न दें उन्होंने कहा कि इल्लत मुश्तरिक है वजह मुश्तरिक है आंख की भी वही बात है अंदर जाने की भी वही बात है کہ کسی کے نجی حالات کی جستجو سے منع کیا جائے جب علت مشترک ہے تو حکم بھی مشترک لگا دو یہ اصول امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث سے نکال لیا اور اس لیے اگر مجتہدین اب دیکھو نا اس کو سزا ملنی تھی نا کہ اس نے قیاس کیوں نہیں کیا ایک اصول کو دوسرے اصول کے مطابق کیوں نہیں کیا اسی طرح اگر مجتہد قیاس نہ کرے تو اسے بھی ڈانٹ پڑ جائے اللہ سے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے خدا بلا کر پوچھے کہ تمہیں عقل دی تھی تم عقل سے حدیث سے یہ چیز ثابت کر سکتے تھے تم کدھر گئے تھے قیاس کیوں نہیں کیا امت کے لیے آسانی سہولت رہنمائی کیوں نہیں کر دی امت کی تو ادھر ڈانٹ پڑنے کا خدشہ وہ اس سے بچیں اپنی عاقبت کو بچائیں مسلمانوں کے لیے راہ پیدا کریں فتوے میں سہولت پیدا کریں زندگی آسان کریں اللہ سے اجر کمائیں یا یہ کام کر لیں اور یا پھر ان لوگوں کے طعنے سن لیں جو اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تو حدیث کے خلاف کرتے تھے حدیث کے خلاف کرتے تھے بھئی حدیث میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس کا جوہر عرق اور نچوڑ نکال کر دکھاتے تھے کہ حدیث میں یہ چیز آئی ہے بھائی اس پہ عمل کرو اس لیے جو مجتہدین اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پہنچاتے ہیں سب سے بڑا اور سب سے بلند مقام کا آدمی ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے حکم ثابت کر کے امت تک پہنچائے احادیث سے رہنمائی دے کر امت کو بتائے کہ اصل میں حدیث میں یہ بات آئی حتیٰ کہ عرف میں جنہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں ایک تو ولی وہ ہے جس کا ہم نے ذکر کیا کہ تزکیہ نفس کے مقام پر ہو اللہ کے اچھے بندوں کی صحبت میں رہے ذکر کی کثرت ہو یہ شخص شریعت کے خلاف چلتا ہی نہیں وہی ولی لیکن عرف میں جن کو لوگ ولی اللہ کہتے ہیں کچھ بھی کرتا رہے یہ بڑا پہنچا ہوا ہے بڑا بزرگ ہے ان سب کے مقابلے میں مجتہد تو بہت دور کی بات ہے بہت بلند دماغ ہے جو ایک عام مسئلہ بھی کسی مولوی کو کسی اور کو مولوی صاحب بتا دیتے ہیں یا کوئی بتا دیتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ قابل قدر اس لیے کہ شرع اور شریعت اور اللہ کے احکامات یا وحی سے ثابت ہوتے ہیں یا اجتہاد سے ثابت ہوا کرتے ہیں وہ بھی وحی کے مطابق جب اجتہاد ہوا کرتا ہے اس سے استنباط ہوا کرتا ہے خواب اور کشف سے احکامات نہیں لیے جاتے ایک بزرگ تھے اور لکھا ہے لوگوں نے کہ وہ شہر میں محتسب تھے اور محتسب کا عہدہ یہ ہوتا تھا کہ جہاں کہیں غیر شرعی چیزیں دیکھے ان پر گرفت کرے سیدھا کرے انہیں بتائے کہ شریعت کا یہ حکم ہے گلی سے گزرے اور دیکھا لوگ جمع انہوں نے کہا بھی کیا ہو گیا کوئی بلوا ہے فساد ہے شادی ہے خوشی ہے کیا چیز کہا جی ایک بزرگ آئے ہیں اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں ہم ان کے لیے جمع ہیں تو آگے بڑھے تھے وہ ہنسی فقی اور فقہ میں اللہ نے کمال دیا تھا تو دیکھا ننگ دھڑنگ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور لوگ جمع تو انہوں نے کہا کہ یہ بات مناسب نہیں اب صدر ڈھانپیے اور بیٹھ کے لوگوں کو جو نصیحت کرنی ہے کیجیے لیکن حالت یہ اور باتیں شریعت کی یہ مناسب نہیں لوگوں کو زیادہ ڈانٹ دیا کہ چلو یہاں سے کیا تماشا دیکھنے کھڑے ہو گئے لوگ چلے گئے موقع صرف کا ڈر تھا वो अगले दिन गुजरे तो फिर यही हाल, फिर एक दिन देखा तो उन्होंने कहा कि देखिए मैंने बड़ी नरमी से आपको समझाया कि ये काम ना करें, तो हंसने वाले थे हंसे और कहने लगे कि लोगों ये तुम्हारा मुहतसिब बाज नहीं आएगा जब तक के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डांट ना इसे पड़े। चले गए वो मुहतसिब और उन्होंने कहा कि कल ये तमाशा नहीं होना चाहिए वगरना मैं पुलिस को बुलाऊं। वो फकीर रात सोए तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा तो ये आदमी भी था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे और ये मुहतसिब कहते हैं मैं भी था। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नंगे आदमी की तरफ इशारा फरमाया और कहा ये हमारा आदमी है इसे पूछना। वो अगले दिन आए तो उन्होंने कहा हुजूर वाला आपने चादर नहीं ओढ़ी और मैं अब पुलिस को बुला रहा हूं और अब जो हो आपको भुगतना पड़ेगा, मैंने तीन दिन नरमी से समझा दिया। तो उन्होंने कहा अरे तुझे रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डांटा है और फरमाया है कि ये मेरा आदमी है, मैं तो हर वक्त मजलिस मुबारक में हाजिर रहता हूं और मुझे तो गायब होना ही नहीं पता और हुजूरी ऐसी हाजिर है बारगाह रिसालत पना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसके बावजूद तू बाज नहीं आता। तो उन्होंने कहा मेरे मखदूम एक वो बात जो मैंने ख्वाब में देखी है और आपने मुझे पहले बता दिया था एक तरफ ये है और दूसरी तरफ सारे सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हु और कुरान कहता है कि सत्र को ढांपना चाहिए, तो अपनी ख्वाबों पे फतवे दिया करूं या किताब व सुन्नत की बात मान। उन्होंने कहा सारी शरीयत को रद्द कर दूं इसलिए कि मैंने एक ख्वाब देख लिया और आपकी करामत, आप कहते हैं करामत, मैं इस चीज को नहीं मानता, मैं सहाबाए किराम रजी अल्लाह अन्हु की रिवायत को अइमा मुज्तहिदीन के इजतिहाद के मुताबिक हुक्म करूंगा और पुलिस को बुला लूंगा, बाकी उसमें जो कुछ मैंने ख्वाब में देखा है अल्लाह जाने आप जाने आखिरत में जो कुछ होगा, मेरा फर्ज ये बनता है कि मैं मुज्तहिद के इजतिहाद पर अमल करूं, किताब व सुन्नत पर अमल करूं, ख्वाबों पर अमल मैंने नहीं किया। ये है जबारी साहब ने आयत तिलावत की थी कि युबल्लिगून रिसालातिल्लाह, वो अल्लाह के अहकामात को पहुंचा देते हैं, अल्लाह ताला के अहकामात को लोगों को बता देते हैं, इसलिए जाहिर के अल्फाज देखकर आदमी को इसमें नहीं पड़ जाना चाहिए शुबे में कि हदीस में तो यूं आया फलां किताब में यूं, अरे भाई उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है। इसीलिए फिर हम कहते हैं चलो मुज्तहिद के पास चलते हैं, मुफ्ती के पास चलते हैं, वो बताता है कि इसका मतलब ये है। तो आप कहते हैं कि इसमें तो फजूल का लिखा है, वो कहता है इसका मतलब ये है कि जहां भी मुश्तरका मफादात हैं अपने हक से जायद वसूल ना करना, वगरना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में मना कर दिया है, हदीस की खिलाफ वर्जी हो जाएगी। तो इसलिए आदमी को चाहिए कि अल्फाज के साथ साथ इस बात को भी देखे कि उम्मत ने इससे क्या समझा है और वो लोग इस पे कैसे अमल करते थे। अल्लाह हमें और आपको शरीयत पे अमल की तौफीक इनाए। दुआ करें।